बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 45 سے 47 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب احمد میرزادہ۔ ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ اور اب پیش خدمت ہے اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سنیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام نشر ہوگا۔ اس کے بعد آئینۂ صحافت پروگرام آپ سنیں گے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام درخشاں ستارے۔ درخشاں ستارے پروگرام کے بعد خبروں کا دوسرا بلٹن ہوگا، اور اس کے بعد ایک بار پھر سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سن سکیں گے۔ اس کے بعد ایرانی فن تعمیر پروگرام نشر ہوگا، اور اس کے بعد خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن آپ سنیں گے۔ نشریات کے آخر میں پیش کیا جائے گا پروگرام انداز جہاں۔ سامعین، آج فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا یوم شہادت ہے، اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش، اور گرد و پیش میں پہلے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ اب سماعت فرمائیے خبروں کا خلاصہ۔ یورپی ٹرائیکا نے جس معاہدے پر عمل نہیں کیا اس کی بنیاد پر اس کو کسی اقدام کا حق نہیں۔ اقوام متحدہ، سلامتی کونسل اور یورپی یونین کے نام ایران کے وزیر خارجہ کا مکتوب۔ اپنے پاکستانی ہم منصب کے ساتھ ایران کے وزیر داخلہ کی ٹیلی فونی گفتگو۔ پاکستان میں سیلاب کی صورتحال کا جائزہ، ہر قسم کے تعاون اور امداد کے لیے آمادگی کا اعلان۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے مانسون سیشن کا ہنگامہ خیز آغاز، سب سے پہلے پہلگام دہشت گردانہ حملے اور آپریشن سندور پر بحث کرائی جائے، اپوزیشن کا مطالبہ۔ غزہ میں صہیونیوں کے وحشیانہ جرائم اور فلسطینیوں کے مظلومانہ نسل کشی پر خاموشی، امت اسلامیہ کے لیے باعث شرم ہے، یمن کے عوامی رہنما الحوثی کا خطاب۔ اور سامعین، اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اقوام متحدہ، سلامتی کونسل اور یورپی یونین کے نام خط میں واضح کیا ہے کہ یورپی ٹرائیکا نے جامع ایٹمی معاہدے کے کبھی پابندی نہیں کی ہے، بنا برئین اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس کا سہارا لے کر وہ کوئی اقدام کرے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اتوار کی رات سوشل میڈیا کے ایکس پیج پر اطلاع دی کہ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، اسلامی کونسل کے چیئرمین اور یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کی انچارج کے نام ایک مکتوب میں لکھا ہے کہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی کو جے سی پی او اے کے تحت اسنیپ بیک میکانزم فعال کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے خود کبھی اس معاہدے کی پابندی نہیں کی ہے۔ سید عباس عراقچی نے لکھا ہے کہ یورپی ٹرائیکا نے نہ صرف یہ کہ جامع ایٹمی معاہدے کی پابندی نہیں کی، بلکہ ایران کے ایٹمی تنصیبات پر امریکہ اور صہیونی حکومت کے حملوں کی حمایت بھی کی ہے، جو اس معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یورپی ٹرائیکا میں شامل ممالک نے جے سی پی او اے کی مسلسل خلاف ورزی کر کے معاہدے میں اپنی رکنیت پر سوالیہ نشان لگائے ہیں، بنابراین انہیں اس معاہدے کے تحت سلامتی کونسل کی منسوخ شدہ قراردادوں کو بحال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سید عباس عراقچی نے واضح کیا ہے کہ 2018 میں امریکہ کے اس معاہدے سے نکل جانے کے بعد ایران نے جے سی پی او اے کے طے کردہ طریقہ کار کے مطابق قانونی مراحل پورے کیے اور اس کے بعد معاہدے کی دفعہ 36 پر عمل کرتے ہوئے تدریجی طور پر وہ جوابی اقدامات انجام دیے جس کو خود معاہدے میں اس کو حق دیا گیا تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایران نے اسی کے ساتھ معاہدے کے دیگر فریقوں کو پورا موقع دیا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، مگر یورپی ٹرائیکا نے نہ صرف یہ کہ اپنی ذمہ داریوں پر عمل نہیں کیا، بلکہ ایران کے خلاف امریکہ کے غیر قانونی دباؤ میں اس کا ساتھ دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے لکھا ہے کہ یورپی ٹرائیکا کو اپنی 20 اگست 2020 کے اس تجویز پر عمل کرنا چاہیے کہ ہر اس اقدام سے پرہیز کی ضرورت ہے جس سے سلامتی کونسل میں اختلافات کو ہوا ملے اور اس کی کارکردگی پر منفی اثرات مرتب ہوں۔ آخر میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ ایران طرح کی غیر قانونی جارحیت اور خود یورپ کے بقول ڈرٹی جاب کا دندان شکن جواب دینے پر قادر ہے، لیکن اگر نیک نیتی کے ساتھ سفارتکاری کی پیشکش کی جائے تو اس کا خیر مقدم کرے گا۔ ہندوستان میں پارلیمان کا مانسون سیشن ہنگامہ خیز انداز میں شروع ہوا۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستانی پارلیمنٹ کے مانسون سیشن کے پہلے ہی دن ایوان بالا راجیہ سبھا میں کانگریس پارٹی نے پہلگام دہشت گردانہ حملے اور آپریشن سندور پر بحث کے لیے تحریک التوا کا نوٹس دے دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں یہ نوٹس رینوکا چودھری نے دیا، جنہوں نے کہا کہ پہلگام دہشت گردانہ حملہ اندرونی سلامتی میں سنگین کوتاہی کی وجہ سے ہوا، اس پر پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے۔ راجیہ سبھا میں کانگریس پارٹی کے ہی رکن رندیپ سرجیوالا نے مطالبہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ میں سب سے پہلے پہلگام دہشت گردانہ حملے اور آپریشن سندور پر بحث ہونی چاہیے۔ دوسری جانب پارلیمنٹ کے ایوان زیرین لوک سبھا میں اسپیکر اوم برلا نے ارکان پارلیمان سے اپیل کی ہے کہ ایوان میں شور و غل اور ہلڑ ہنگامے سے پرہیز کرتے ہوئے تعمیری اور صحت مند جمہوری انداز میں بحث کی جائے۔ اوم برلا نے کہا ہے کہ مانسون سیشن کے دوران جمہوریت کے اس مندر میں سبھی اراکین کا اجتماعی کردار عوام کی امنگوں کے اظہار اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہونا چاہیے۔ لوک سبھا اسپیکر نے کہا کہ امید ہے کہ جمہوریت کی عظمت پارلیمنٹ کے وقار اور عوامی مفاد کی ترجیح جیسے اقدار کے لیے وقت یہ مانسون سیشن بامانہ اور کامیاب ہوگا، اور ہم سب مل کر جمہوری شعور، تنوع میں اتحاد اور آئینی اقدار کو مزید مضبوط بنانے کے لیے بامانہ کردار ادا کریں گے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے مانسون سیشن شروع ہونے سے پہلے سینئر کانگریسی رہنما جے رام رمیش نے وزیر اعظم نریندر مودی پر سخت تنقید کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں ان کی کم موجودگی پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے سماجی رابطے کے ایکس پیج پر لکھا ہے کہ وزیر اعظم پارلیمنٹ میں بہت کم دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس بار جب پہلگام دہشت گردانہ حملے اور آپریشن سندور نیز ٹرمپ سے جڑے معاملے پر پارلیمنٹ میں بحث کے لیے آئیں گے تو انہیں ملک کے تئیں اپنے جواب دہی ضرور ادا کرنی چاہیے۔ پاکستانی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر داخلہ نے پاکستانی وزیر داخلہ کو ٹیلی فون کر کے پاکستان میں حالیہ سیلاب میں ہونے والے نقصان پر افسوس اور پاکستانی عوام اور حکومت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ پاکستانی وزارت داخلہ کے تعلقات عامہ کی رپورٹ کے مطابق سید محسن نقوی نے اسکندر مومنی سے ٹیلی فونی گفتگو میں اسلامی جمہوریہ ایران کی حمایتوں کی قدردانی کی۔ ایران کے وزیر داخلہ نے پاکستان میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں اور متعدد افراد کے جان کی بازی ہارنے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں ایران پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور سیلاب سے متاثرہ افراد کو ہر طرح کی امداد پہنچانے کے لیے تیار ہے۔ پاکستانی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے وزراء نے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کے دورہ پاکستان کے ایجنڈے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ محسن نقوی نے تاکید کی ہے کہ ہم ڈاکٹر پزشکیان کے دورہ پاکستان کا اشتیاق کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں سینٹ کی 11 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا سے سینٹ کی 11 نشستوں کے لیے 11 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ بیلٹ باکس میں بند ہو گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق سینٹ کی 11 نشستوں کے لیے ہونے والے الیکشن کے لیے کے پی اسمبلی کے جرگہ ہال کو الیکشن روم بنا دیا گیا تھا اور سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ کے پی صوبائی اسمبلی کے 145 اراکین ووٹ دینے کے اہل تھے۔ ہندوستان میں سپریم کورٹ نے سیاسی تنازعات میں انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ای ڈی سے کام لیے جانے پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے ای ڈی سے جڑے دو معاملات کی سماعت کے دوران یہ سخت ریمارکس دیے ہیں کہ سیاسی لڑائیوں میں ای ڈی کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے چیف جسٹس بی آر گوگوئی نے کرناٹک کے وزیر اعلی سدرامیہ کی اہلیہ بی ایم پاروتی کو راحت ملنے کے خلاف اپیل اور وکیلوں کو بھیجے گئے ای ڈی سمن کے معاملے کی سماعت کے دوران یہ سوال کیا کہ سیاسی لڑائیوں میں ای ڈی کا استعمال کیوں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کو ای ڈی کے حوالے سے سخت تبصرے پر مجبور نہ کیا جائے۔ چیف جسٹس بی آر گوگوئی اور جسٹس ونود چندرن کی بینچ نے کچھ وکیلوں کو اقتصادی جرائم کے معاملات میں ملزمین کو قانونی مشورہ دینے پر ای ڈی کی جانب سے سمن جاری کیے جانے کا از خود نوٹس لیا۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے رہنما عبد الملک بدر الدین الحوثی نے کہا ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں پر جو گزر رہا ہے وہ ایک حقیقی انسانی المیہ ہے اور غزہ کے عوام پر مظالم کے توڑے جانے والے پہاڑ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بڑا سنجیدہ خطرہ ہیں۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے رہنما سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے آسمان امامت و ولایت کے چوتھے درخشاں ستارے فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں بھوک سے چھوٹے بچوں کی ہونے والی شہادت کے المناک مناظر سب سے بڑھ کر تمام عرب قوموں اور پھر سارے مسلمانوں کے لیے شرمناک اور ان کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے۔ انہوں نے تاکید کی ہے کہ یمنی عوام نے جب سے غزہ کے خلاف جارحیت کا سلسلہ شروع کیا ہے، فلسطینی عوام کی حمایت میں اپنے دو ٹوک موقف پر وہ باقی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یمن نے غزہ کے عوام کی حمایت میں مقبوضہ فلسطین پر مسلسل حملے کیے، جبکہ فلسطینیوں کی حمایت کرنے پر یمن کو ہزاروں بار جارحیت کا نشانہ بنایا گیا اور اس کا محاصرہ مزید تنگ کر دیا گیا۔ غزہ کے خلاف گولہ باری اور فضائی حملوں کا سلسلہ ایسی حالت میں جاری ہے کہ اس علاقے میں بھکمری بڑھتی جا رہی ہے اور بھوک سے شہید ہونے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ غزہ کے خلاف وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور اس علاقے میں انسانی بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ غزہ میں بھکمری بڑھتی جا رہی ہے اور بھوک کے ساتھ شہید ہونے والوں کی تعداد میں بھی بدستور اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس درمیان غزہ کے مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ بھوک کی شدت سے شیر خوار بچوں کی شہادت کا سلسلہ تیز ہوتا جا رہا ہے اور صرف گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 3 شیر خوار بچے بھکمری کا شکار ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی خوراک کے پروگرام نے اپنے ایک قافلے پر چیک پوسٹ پار کرتے وقت حملے ہونے کی خبر دی ہے، جبکہ امداد رسانی کے مراکز بھی بدستور صہیونی جارحیت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب مختلف فلسطینی گروہوں من جملہ حماس، جہاد اسلامی اور عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین نے اسرائیل کے دشمنانہ رویے پر کہ جس نے مذاکرات کے عمل کو تعطل میں ڈال دیا ہے اور وہ مسلسل کشیدگی بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، سخت متنبہ کیا ہے اور تاکید کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ صورتحال مزید ابتر ہونے کی ذمہ دار اسرائیل اور اس کے حامی ممالک ہوں گے۔ بیلجیم کے بادشاہ نے غزہ کی بحرانی صورتحال پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اس انسانی المیے سے نمٹنے میں یورپ کی جانب سے مؤثر کردار ادا کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ پولیڈیکو جریدے کی رپورٹ کے مطابق بیلجیم کے بادشاہ نے کہا ہے کہ یورپ کو غزہ کے بحران کے سلسلے میں اپنا اہم کردار ادا کرنا چاہیے اور غزہ کی جارحیت موجودہ صورتحال انسانیت کے لیے باعث شرم ہے۔ بیلجیم کی حکومت کے سربراہ نے اس بیان کا اعلان کل رات اور اس ملک کی قومی دن کی تعطیلات سے قبل کیا۔ ایک عراقی سیکورٹی ذریعے نے خبر دی ہے کہ عراق کی عوامی رضاکار فورس نے سعودی عرب کی سرحد پر دہشت گرد گروہ داعش کے عناصر کی نقل و حرکت کے بعد حفاظتی اقدامات شدید کر دیے ہیں۔ المبار صوبے کے ایک سیکورٹی ذریعے نے بتایا ہے کہ عوامی رضاکار فورسز نے اس صوبے کے مغربی علاقے میں سعودی عرب کے ساتھ ملحقہ سرحد پر حفاظتی اقدامات شدید کر دیے ہیں۔ اس ذریعے نے کہا ہے کہ عوامی رضاکار فورس نے سعودی عرب اور عراق کی سرحد پر واقع النخیب سے لے کر گزرگاہ ارعر تک کے صحرائی علاقے میں غیر معمولی حفاظتی اقدامات کیے ہیں۔ تو سامعین، اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، گرد و پیش میں عالمی خبروں کے بعد اب سیاسی گفتگو۔ شام پر غاصب صہیونی حکومت کے حملے کے ساتھ ہی علاقے میں گریٹر اسرائیل کے سازشی منصوبے کے بارے میں قیاس آرائیاں سامنے آ رہی ہیں۔ اسی تناظر میں جب ہم نے تہران میں مقیم سینئر تجزیہ کار جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی سے ان کے خیالات جاننے چاہے تو ان کا کہنا تھا
بسم اللہ الرحمن الرحیم. واصف سنی حکومت نے شام پہ سیریا پہ جو حملہ کیا ہے وہ بہت ہی کریٹیکل مرحلے میں داخل ہو چکا ہے, اور اب یہاں پہ امریکہ کا کیا رول بنتا ہے, اس میں خطے کے ممالک کیا رول پلے کرتے ہیں, اس جنگ کو کہاں پہ جا کے روکیں گے, کیا اس جنگ کا مقصد صرف جولانی حکومت کو خوفزدہ کرنا ہے یا مکمل تبدیلی کا پلان ہے, جولانی کی جگہ پہ کوئی نیا مہرہ لانے کی ضرورت ہے, اس پہ ابھی مختلف طرح کے تبصرے اور تجزیے سامنے آ رہے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ ایک دو دنوں میں واسف شہری حکومت نے دروسیوں کی حمایت کے بہانے خود فوج کے جو شام کی فوج کا ہیڈ کوارٹر ہے اس کو حملے کا نشانہ بنایا ہے. اس کے علاوہ خود جو صدارتی محل ہے اس پہ حملہ کیا گیا ہے, اور بھی جو اپنی نوعیت کے اہم انفراسٹرکچر آپ کہہ سکتے ہیں ان کو بھی حملے کا نشانہ بنایا ہے. اور اس سے پہلے بھی جب بشار اسد کی حکومت ختم ہوئی اور جولانی کی حکومت آئی تو اس وقت سے ہی جو ہم محسوس کرتے ہیں اس وقت سے ہی حملوں میں تیزی آ گئی تھی, اور اس وقت کہتے تھے کہ شام کا تقریباً 80% دفاعی جو انفراسٹرکچر تھا وہ قاسم سنی حکومت نے پہلے حملے میں ہی جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا تھا. اور اب یہ دوسرے مرحلے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں جس انداز سے اسرائیل وارد ہوا ہے, تو اس عنوان سے ابھی مختلف طرح کے تجزیے اور تبصرے آ رہے ہیں. ان میں سے ایک تجزیہ جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسرائیل کی اس ہسٹری کے ساتھ یا اسرائیل کو اس خطے کے اندر ایک سپر پاور بنانے کے لیے جو منصوبے چاہتے تھے, ان میں سے ایک منصوبہ جو تھا وہ گریٹر اسرائیل والا منصوبہ تھا, اور اس گریٹر اسرائیل پہ بہت زیادہ لکھا جا چکا ہے, بہت زیادہ اس پہ گفتگو ہو چکی ہے کہ اس گریٹر اسرائیل کے جو منصوبہ تھا, جو پلان تھا, اس کے اندر شام کی تقسیم بھی تھی, اس کے اندر عراق کی تقسیم تھی, اس کے اندر جو ہے وہ لبنان کو ایک خاص سٹیج پہ لے کے جانا تھا, اور پھر ایران کی سرحدوں تک آنا اور ایران کے اندر تبدیلیاں, اور اب تو کچھ عرصہ پہلے تو حتیٰ اس میں سعودی عرب اور امارات اور ان ممالک کو بھی شامل کیا گیا تھا کہ یہ جو گریٹر اسرائیل کا تصور ہے اس میں حرمین شریفین بھی شاید محفوظ نہ رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی, لیکن اوور آل گریٹر اسرائیل کا تصور کوئی نیا تصور نہیں ہے, اور اس گریٹر اسرائیل میں بالخصوص کیونکہ شام کے عنوان سے ہم دیکھتے ہیں کہ شام شروع سے حافظ الاسد کے زمانے سے بھی اور بشار اسد کے زمانے میں بھی اسرائیل کا مخالف رہا ہے, اور اسرائیل سے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ غالباً چار جنگیں جو ہوئی ہیں اس میں شام اور اسرائیل کے درمیان, یعنی اسرائیل کے خلاف براہ راست شام جو ہے وہ انوالو رہا ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک جنگی مخاصمت تو ہے, یہ ایک آپس میں ایک دشمنی تو ہے, اور بالخصوص ہم اب دیکھتے ہیں کہ جو گولان ہائٹس ہے یا گولان کی پہاڑیاں جن کو کہا جاتا ہے, تو یہ بھی تو بنیادی طور پہ شام کی ہیں کہ جو اس وقت جس پہ واسطے اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو یہ ایک جنگ کی تاریخ تو ہے دونوں کے درمیان, لیکن ان حالات میں جس انداز سے عمومی تبصرہ یہ تھا کہ جولانی خود امریکہ کا لایا ہوا ہے, جولانی خود انہی عرب ممالک کا کہ جو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہمانگ ہے ان کا لایا ہوا ہے, یا ماضی میں دیکھتے ہیں کہ داعش کے یہ لوگ جو ہیں جب بشار الاسد کا زمانہ تھا اور ریزسٹنس بلاک کی طرف سے مقاومت کی طرف سے جنگ جاری تھی, تو اس زمانے میں یہی لوگ داعش کے لوگ جب زخمی ہوتے تھے تو یہ جا کے اسرائیلی اسپتالوں میں جا کے ان کا علاج ہوتا تھا, تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ایک ہی ہیں. لیکن اس وقت جو ہے وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ جولانی کے خلاف اسرائیل کے یہ براہ راست حملے, تو اس پہ بہت زیادہ گہرائی سے باتیں, جیسے میں نے کہا کہ گریٹر اسرائیل کے عنوان سے باتیں ہو رہی ہیں, کچھ جیو پولیٹیکل تبصرے بھی سامنے آ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کے کوئی اس پورے خطے کے اندر جہاں وہ گریٹر اسرائیل کا تصور ہے کچھ جیو پولیٹیکل عنوان سے, یا جس کو ہم آج کل وار آف کوریڈورز کہتے ہیں, جو راہداریوں کی جو جنگ ہے, اس کا بھی ایک اس میں ایک حصہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ مثلا ایک کوریڈور داؤد کے نام سے, یا جس کو یہ لوگ ڈیوڈ کوریڈور کہتے ہیں، یا داؤد کے نام سے ایک راہداری جو ہے وہ اس پہ ایک کام ہو رہا ہے، جو کہ یہاں سے گولان سے، جولان کے اس سے جو اسرائیل سے متصل ہے، اس وقت اسرائیل قابض ہے، وہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ کنیترا سے لے کے پھر سویدا، سویدا سے لے کے پھر شمال مشرقی جو شام کا علاقہ ہے وہاں تک، اور وہاں سے پھر حسکہ کے ذریعے سے ترکی، اور پھر وہاں سے عراقی کردستان تک جو ہے وہ سارا، یہ تو یہ پورا ایک کوریڈور ہے کہ جو اپنے جیو پولیٹیکل عنوان سے بہت اسٹریٹجک ہے، یہاں پہ تیل اور گیس کے جو ذخائر ہیں، اس کے علاوہ جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے، جو جغرافیائی پوزیشن ہے، وہ اس پوری کوریڈور کے اندر بہت اہمیت کی حامل ہے، تو اس پہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ کام چل رہا ہے، اور ساتھ گریٹر اسرائیل کا تصور ہے، ساتھ جو ریزسٹنس برات اس وقت برسر پیکار ہے غصب اسرائیل کے خلاف، تو امریکہ اور اسرائیل کی اور ان کے ہماری بھی خواہش یہ بھی ہے کہ وہ اس کو جتنا کمزور کر سکیں، جتنے ان پہ حملے کر سکیں، تو وہاں پہ ایک جو شام کے اندر اس طرح کی جو پوٹینشیل موجود تھا، اس طرح کے لوگ کہ جو غاصب اسرائیل کے خلاف کسی وقت بھی اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں، ان کو بھی جسے کہتے ہیں کہ تباہ کرنے کے لیے، ان کو بھی کمزور کرنے کے لیے بھی یہ حملہ اس میں شامل ہے، اسی طرح اس حملے کے ذریعے سے لبنان کے لیے مسائل پیدا کرنا وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے، اور پھر یہ جو کوریڈور ہے اس کا کہیں نہ کہیں پہ جو ہے وہ عراق کے ذریعے سے اگر آپ دیکھیں، یا سلیمانیہ کے ذریعے سے، تو وہاں پہ جا کے اسلامی جمہوریہ ایران کی سرحدوں تک اس کا اثر و رسوخ بڑھ سکتا ہے، تو اس وقت شام کے اوپر جو حملہ ہے اسرائیل کا، اس کو اتنا سادہ نہیں سمجھنا چاہیے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پلان ہے، اور وہی جو مڈل ایسٹ کے عنوان سے گریٹر اسرائیل یا نیو مڈل ایسٹ کے عنوان سے جو نظریات پہلے سے موجود تھے، انہی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے ایک نئے انداز سے، ایک نئی صورتحال میں، جبکہ جب صورتحال خطے کے اندر تبدیل ہوئی بشار اسد کے بعد، تو جو پرانے جسے آپ خوبیدہ اور خفیہ قسم کے پروجیکٹس تھے کہ جو سامنے نہیں تھے، وہ ایک ایک کر کے اب سامنے آ رہے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز جو خصوصی طور پہ قابل غور ہے، وہ اس کے اندر ایک ترکیہ کا رول بنتا ہے، رجب طیب اردوغان بڑے شوق اور بڑے جاہو جلال کے ساتھ، اور جسے آپ کہتے ہیں بڑے فخریہ انداز میں، وہ جولانی کو لے کے آئے تھے، جولانی کو شام کے اندر مضبوط کرنے میں، اور اس کو پھر دنیا کے مختلف بڑے پلیٹ فارم تک پہنچانے میں، جہاں امریکہ کا غیر محسوس ہاتھ تھا، وہاں پہ رجب طیب اردوغان اور اس کی ٹیم نے بہت اوپنلی اور براہ راست کام کیا، اور وہ دنیا میں ایسے ثابت بھی یہ کرتا تھا کہ جیسے یہ پوری جو بشار اسد کے خلاف جو موومنٹ تھی، یا جو شام کے اندر جو تبدیلی تھی، اس کو بنیادی طور پہ رجب طیب اردوغان یا ترکیہ نے جیسے وہ ڈرائیو کیا ہے، اس نے اس کو لیڈ کیا ہے، لیکن اب ترکیہ بھی اپنے بچھائے ہوئے جال میں گویا پھنس چکا ہے، جولانی کے بارے میں ابھی کوئی پیش گوئی نہیں کی جا رہی ترکیہ کی طرف سے کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ ترکیہ کا ساتھ دے گا، کیونکہ اگر یہ کوریڈور بنتا ہے یا مثلاً اسرائیل اسی طرح آگے بڑھتا ہے، تو خود ترکیہ بھی محفوظ نہیں ہوگا، ترکیہ جو خود اس وقت داخلی اقتصادی مشکلات کا شکار ہے، اور بھی اس وقت ترکیہ کے لیے مسائل ہیں، اور رجب طیب اردوغان کی سیاسی پوزیشن بھی روز بروز کمزور سے کمزور ہو رہی ہے، تو اس پوری صورتحال یہ جو نیا تناظر بن رہا ہے، خود میں سمجھتا ہوں کہ جولانی کی حکومت یا بشار اسد کی تبدیلی جو ہے وہ ترکیہ کے لیے بھی بہت ہی مضر ثابت ہوگی، اور ترکیہ کے لیے کئی نئے چیلنج کھڑے ہو گئے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں ابھی صورتحال کیا بنتی ہے، لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی ممالک نے اسرائیل کے اس حملے کی مذمت کی ہے، لیکن ابھی تک ہم سیکیورٹی کونسل کی خاموشی، عالمی اداروں کی خاموشی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی، اور یہ حیران کن بات ہے کہ جب کہیں پہ بھی اسرائیل حملہ آور ہوتا ہے، اسرائیل کی طرف سے غیر قانونی سرگرمیاں انجام پاتی ہیں، تو وہاں پہ عالمی اداروں کو چپ لگ جاتی ہے، ان پہ موت سا سکون طاری ہو جاتا ہے، اور وہاں سے نہ سیکیورٹی کونسل سے آواز آتی ہے نہ کسی اور ادارے سے آواز آتی ہے, اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جیسے فلسطین میں دیکھا کہ ہر روز ظلم بڑھتا ہے, ہر روز جارحیت بڑھتی ہے, ہر روز غیر قانونی کاروائیاں بڑھتی رہتی ہیں اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا. لیکن جب کسی اسلامی ملک سے کوئی شبے کی بنیاد پہ بھی اگر کہیں پہ کوئی خلاف ورزی ہو تو اس کو اتنا بڑا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے کہ قراردادیں سیکیورٹی کونسل میں پاس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو بہرحال اس وقت شام ایک حساس مرحلے سے گزر رہا ہے اور جس کے یقیناً خطے پہ اثرات مرتب.
سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, گرد و پیش پروگرام کے بعد اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے, وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے, اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. اسی کے یہ ہم پر ہے احسان سارے, قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے. اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. سہارا دیا اس کے نقش قدم نے, اسی کی توجہ اسی کے کرم نے, زمانے کے گرتے ہوئوں کو سنبھالا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. اسی کی محبت ہے ایمان کامل, اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل, اسی نے ہمیں جادائے حق پہ ڈالا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام.
سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔
حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کرد، دیگری زینب۔
تمین نواسه رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ شائستہ درانی اور حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ محترم سامعین، ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین نواز رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ہم سب سے پہلے حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی اور آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔
شبیر کا بیٹا کبھی بیمار نہ ہوتا،
سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے، سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے،
بے پردہ حرم چلا ہے،
سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے، سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے،
زینب کو کوئی دیکھ نہ پائے اسی خاطر، زینب کو کوئی دیکھ نہ پائے اسی خاطر، تماشا بن دیکھے مجھے
مجھے سب لوگ
یہ سوچ کے سردار سنے سے گرا ہے
یہ سوچ کے سردار سنے سے گرا ہے
آپ کا لقب سجاد اور زین العابدین ہے. ایک ایسا امام جو عاشورہ کے دل خراش واقعے کے بعد 61 ہجری قمری میں منصب امامت پر فائز ہوئے اور 94 ہجری قمری میں اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے کہنے پر زہر دے کر شہید کر دیا گیا. آپ کی شہادت کی مناسبت سے ہم آپ سبھی سامعین کی خدمت میں ایک بار پھر تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں.
کہا سجاد نے اٹھو میری مظلوم بہن, کہا سجاد نے اٹھو میری مظلوم بہن, رہائی مل گئی رہائی مل گئی, جاگو میری مظلوم بہن, کہا سجاد نے اٹھو میری مظلوم بہن. اندھیرے چھٹ گئے در کھل گئے ہیں زندان کے, اندھیرے چھٹ گئے در کھل اجالا ہو گیا, دیکھو میری مظلوم بہن, رہائی مل گئی رہائی مل گئی, جاگو میری مظلوم بہن, کہا سجاد نے اٹھو میری مظلوم بہن. مصیبتوں کی گھڑی ختم ہو گئی اب تو, مصیبتوں کی گھڑی ختم ہو گئی اجالا ہو گیا, دیکھو میری مظلوم بہن, رہائی مل گئی رہائی مل گئی, جاگو میری مظلوم بہن, کہا سجاد نے اٹھو میری مظلوم بہن.
سمعین, امام سجاد علیہ السلام کی ولادت باسعادت سن 38 ہجری قمری میں مدینہ منورہ میں ہوئی اور واقع کربلا میں آپ کی عمر مبارک تقریباً 23 سال تھی. امام سجاد علیہ السلام کی امامت کا دور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد شروع ہوا, جبکہ معاشرہ ظاہری طور پر اسلامی تھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی بات تو کی جاتی تھی, لیکن عملاً نہ صرف یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور سنت کی طرف کسی کی توجہ نہیں تھی, کسی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے قتل اور ان کے مال و اسباب کے لوٹے جانے کا کوئی خوف و ڈر نہیں تھا. امام سجاد علیہ السلام اہل بیت کے حالات کو یوں بیان کرتے ہیں, ہماری قوم کا حال بنی اسرائیل کے فرعونوں کے جیسا ہے جو اپنے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے. آج ہمارا حال اس قدر دشوار اور سخت ہے کہ لوگ ممبروں سے ہمارے عظیم بزرگوں کی توہین کر کے ہمارے دشمنوں کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے خدا کے ولی اور حاکم کی حیثیت سے اپنا عظیم کام کیسے انجام دیا۔ عالم اسلام کے عظیم فقیہ اور فلسفی شہید محمد باقر الصدر اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، مسلمانوں کو دو بڑے خطرات لاحق تھے، پہلا خطرہ مسلمانوں کی فتوحات اور دوسری ثقافتوں اور تہذیبوں کا اسلام میں داخل ہونے سے تھا۔ یہ امر اسلامی دنیا سے مختلف تھا اور یہ دوسری ثقافتوں میں مستند اسلام کا خاتمہ تھا۔ اسلام کی حقانیت کے تحفظ کے لیے ایک بہت بڑی اور وسیع علمی و تحقیقاتی کوشش کی ضرورت تھی اور اس خطرے کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا۔ دوسرا وہ خطرہ جو تمام اسلامی اقدار کو تہس نہس کر دیتا اور اسلامی معاشرے میں اعلیٰ انسانی مقاصد کو پست مادی مقاصد میں بدل دیتا، اس خطرے سے لڑنا ایک مشکل کام تھا اور کسی کو اس خطرے کا علم نہیں تھا۔ اس دوران صرف امام سجاد علیہ السلام ان دو خطرات سے واقف تھے۔ اس دور میں قابل اعتماد راوی کی کمی، بہادر مددگار کی کمی اور تقوی کی ضرورت نے بظاہر امام علیہ السلام کے لیے مشکل پیدا کر دی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ انہیں ہتھیار ڈالنے پڑیں، لیکن اس اخلاقی، فکری اور سیاسی تعطل میں امام علیہ السلام نے دعا کے ذریعے ایسی درسگاہیں قائم کیں اور دعا کے ذریعے تمام مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا اور خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑے۔
وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، 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 نام حسین کا جو غیروں نے پکارا ہوگا،
وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا،
یا رب کوئی مل جائے نا، پہچاننے والا بازار میں سجاد دو مانگ رہا ہے، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، نام زینا جو غیروں نے پکارا ہوگا،
وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا۔
امام سجاد علیہ السلام اپنے مطالب کو زیادہ تر نصیحت، تبلیغ اور دعا کی صورت میں بیان کیا کرتے تھے۔ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں سے کتاب صحیفہ سجادیہ تشکیل پائی۔ اس عظیم کتاب میں تھوڑا سا غور کرنے سے یہ سمجھنا آسان ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے کس طرح نظریاتی، ثقافتی، سماجی، سیاسی اور سب سے اہم مسئلہ امامت کو دعا کی شکل میں سمویا ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنی دعاؤں کے علاوہ اسلامی معاشرے کی قیادت اور لوگوں کی معصوم امام علیہ السلام کی اطاعت کے موضوعات کو خوبصورتی سے بیان کیا ہے، اور یہ ایسے وقت میں ہے کہ جب اموی خلفاء کے حکم سے انہوں نے ممبروں پر امیر المومنین علیہ السلام پر لان تان اور اہل بیت کے پیروکاروں کو ستایا اور سخت سزائیں دی۔ امام سجاد علیہ السلام یوم عرفہ کو دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے پروردگار، اہل بیت علیہم السلام پر درود و سلام بھیج، وہ اہل بیت کہ جنہیں تو نے اپنے حکم پر عمل کرنے کے لیے منتخب کیا ہے، اور تو نے انہیں اپنے علم کا خزانہ دار اور اپنے دین کا محافظ اور اپنی سرزمین میں اپنا جانشین بنایا اور اپنے بندوں پر حجت قرار دیا۔ امام علیہ السلام عید قربان کی دعا میں اس طرح سے گویا ہوتے ہیں، اے بزرگ، اے عظیم، اے بخشندہ، اے کریم، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور اپنی رحمت سے مجھ پر احسان اور اپنے فضل و کرم کے ذریعے مجھ پر مہربانی فرما اور میرے حق میں اپنے دامن مغفرت کو وسیع کر۔ بار الہا، یہ مقام تیرے جانشینوں اور برگزیدہ بندوں کے لیے تھا اور تیرے امانت داروں کا محل تھا۔ در آن حالی کے تو نے اس بلند منصب کے ساتھ انہیں مخصوص کیا تھا، غصب کرنے والوں نے اسے چھین لیا، اور تو ہی روز ازل سے اس چیز کا مقدر کرنے والا ہے۔ نہ تیرا امر و فرمان مغلوب ہو سکتا ہے اور نہ تیری قطعی تدبیر یعنی قضاء و قدر سے جس طرح تو نے چاہا ہو اور جس وقت چاہا ہو تجاوز ممکن ہے۔ اس مصلحت کی وجہ سے جسے تو ہی بہتر جانتا ہے، بہرحال تیری تقدیر اور تیرے ارادہ و مشیت کے نسبت تجھ پر الزام عائد نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اس غصب کے نتیجے میں تیرے برگزیدہ اور جانشین مغلوب و مقہور ہو گئے اور ان کا حق ان کے ہاتھ سے جاتا رہا، یہاں تک کہ تیرے برگزیدہ اور جانشین مغلوب و مقہور ہو گئے اور ان کا حق ان کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ تیرے احکام بدل دیے گئے، تیری کتاب پسے پشت ڈال دی گئی، تیرے فرائض و واجبات تیرے واضح مقاصد سے ہٹا دیے گئے اور تیرے نبی کے طور و طریقے متروک ہو گئے۔ بار الہا، تو ان برگزیدہ بندوں کے اگلے اور پچھلے دشمنوں پر اور ان پر جو ان دشمنوں کے عمل و کردار پر راضی و خوشنود ہوں اور جو ان کے تابع اور پیروکار ہوں لعنت فرما۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما، بے شک تو قابل حمد و ثنا بزرگی والا ہے، جیسی رحمتیں، برکتیں اور سلام تو نے اپنے منتخب و برگزیدہ ابراہیم اور آل ابراہیم پر نازل کیے ہیں اور ان کے لیے کشائش، راحت، نصرت، غلبہ اور تائید میں تاجیل فرما۔
سمین، امام سجاد علیہ السلام نے ایک بہترین یادگار رسالہ حقوق کے عنوان سے چھوڑا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام رسالہ حقوق میں موجود 50 حقوق کو 7 قسموں میں تقسیم کر رہے ہیں: خدا کا حق، اعضائے بدن کے حقوق، زبان، کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، پیٹ اور شرمگاہ وغیرہ، افعال کے حقوق، نماز، حج، روزہ، صدقہ اور قربانی، پیشواؤں کے حقوق، حاکم، معلم، مالک، مالک کا حق غلام پر، رعیت کے حقوق، عام لوگوں، حاکموں پر لوگوں کے حقوق، شاگرد، ہمسر، غلام، مالک پر غلام کا حق، رشتہ داروں کے حقوق، ماں، باپ، بہن، بھائی اور اولاد کے حقوق، متفرقہ حقوق، اس غلام پر آپ کے حقوق جسے آپ نے آزادی دلا دی ہے، وہ غلام جسے آپ نے آزاد کیا ہے اس کا حق، نیکی کرنے والے کا حق، مؤذن کا حق، امام جماعت کا حق، ہم نشین کا حق، ہمسائے کا حق، دوست کا حق، شریک کا حق، مال کا حق، مقروض کا حق، معاشرے کا حق، مدعی کا حق، مدعا علیہ کا حق، مشاورت کرنے والے کا حق، مشاورت لینے والے کا حق، نصیحت کرنے والے کا حق، نصیحت لینے والے کا حق، بڑوں کے حقوق، چھوٹوں کے حقوق، درخواست کرنے والے کا حق، جس سے درخواست کی گئی ہے اس کا حق، بدی کرنے والے کا حق، آپ کو خوشحال کرنے والے کا حق، ہم مذہب کا حق، اہل ذمہ کا حق۔ یہ وہ حقوق ہیں کہ جو امام سجاد علیہ السلام نے اپنے رسالہ حقوق میں بیان فرمائے ہیں۔
امویوں نے مذہبی لبادہ پہن کر اور مذہبی انداز اپناتے ہوئے اسلام کی اقدار پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اسلامی معاشرے میں ان کی بدعت کی انتہا امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے کے ادوار سے جا ملتی ہے۔ امویوں نے عاشورہ کے واقعے کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی تحریک کو بغاوت کی شکل دینے کی کوشش کی۔ اس صورتحال میں امام سجاد علیہ السلام نے اپنے فیصلہ کن الفاظ سے انکشاف کیا۔ جب وہ یزید ابن معاویہ کے دربار میں داخل ہوئے تو